بسم الله الرحمن الرحيم نحمد رسوله على رسوله الكريم کتاب فیوج جزدانی جو ترجمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، اس میں سے 13ویں مجلس میں سے پڑھا جائے گا جو منگل کی شام 4 ذی القعدہ 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے جو اس میں تاخیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائیں، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس کا مقصود ہے۔ ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں، طبیعت کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں، غلط خواہشات کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں۔ اس وقت جو فضائیں گندی چل رہی ہیں ان کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں۔ اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے جو دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، وہ آلائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں۔ یہ دل کے اندر آلائشیں آتی رہتی ہیں، ان آلائشوں سے پاک ہو جائے اور اللہ پاک کی معرفت کے نور سے منور ہو جائے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائے۔ یہ دل ہمیں اللہ کی ہر عطا پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا بن جائے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والا بن جائے۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ یہ تاثیر دلوں میں اتاریں گے۔ اور یہ حضرت کا مطلب بھی یہی تھا جب یہ مجلس ہوئی 545 ہجری میں، اس وقت آپ کے پاس لوگ بھی اسی کے لیے آتے تھے، اللہ والوں کو تلاش اسی لیے کیا جاتا تھا کہ دل کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کرے شوق آج عام ہو جائے، جس کے نہ ہونے سے آج معلومات تو بہت کچھ حاصل ہو جاتی ہیں لیکن البر آماد بھی نہیں۔ آج ہر طرف ایک آواز لگ رہی جی سستی ہو رہی، جی سستی ہو رہی، یعنی جانتے ہیں کہ یہ کام شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا چاہیے لیکن سستی ہو رہی، جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو وہ اپنے اندر میں ایک ایسی استعداد اور قوت کا حاصل کرنا ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ ایسے محبوب ہو جائے، ایسے محبوب ہو جائے کہ اس کا ہر حکم بسہولت ادا ہونے لگے، کرنے والے حکم کو کرنے والے بنے اور جس سے روکا گئے رکنے والے بنے۔ یہی تزکیہ ہے دل کا، یہی تزکیہ ہے نفس کا، کہ ہر وقت دل کے اندر ان دونوں کی کشمکش چلتی رہتی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ میری چلے، روح چاہتی ہے کہ میری چلے، تو نفس کو مغلوب کرنا ہے، یعنی منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں، اصل بات تو عربی میں ہے جس کا اردو ترجمہ مولانا عاشق علی میر کی رحمۃ اللہ میں وہ پڑھا جاتا ہے۔ پچھلے اتوار کو یہ شروع کی تھی مجلس، تھوڑا سا پڑھا تھا، کچھ اسی کی باتیں چلتی رہیں۔ کیا فرماتے ہیں، صاحب زیادہ آخرت کو دنیا پر مقدم سمجھ، دونوں میں نفع پائے گا۔ اب جب تو دنیا کو آخرت کو مقدم سمجھے گا، دونوں میں خسارہ اٹھائے گا۔ یعنی یہ جو آپ کے پاس مجمع آ رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ آج 1000 سال پہلے کی بات، آج بھی ہمارے لیے اس میں سبق ہے اور ہماری بھی آج ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ صاحبزادہ کا خطاب بڑا لاڈ بھرا خطاب ہے اپنے مرید کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ دل کی اصلاح ہو جائے اور دل میں نورانی قوت روحانی قوت آئے، تو ان کو سمجھا رہے ہیں کہ صاحبزادہ آخرت کو دنیا پر مقدم سمجھ لو، دونوں میں نفع پائے گا. اب ہم غور کر لیں، اپنے اندر میں جھانک لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں، کیا ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں. اب یہاں دنیا کی نفی نہیں کی، کیونکہ آج عمومی طور پر فضاؤں میں یہ بات جو ہے وہ ہمارے نفس اور شیطان اور ماحول کی وجہ سے دلوں میں یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کی فکر میں لگیں گے دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کے مزے نہیں ملیں گے، دنیا کی چیزیں نہیں ملیں گی، یہ دھیان ادھر لگا رہتا ہے. اس لیے کہ دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، تو دنیا کی لذتوں کو جو جائز ہیں ان کو حاصل کرنا جائز طریقے سے منع ہی نہیں. جو اللہ نے جائز خواہشات ہر انسان کے اندر رکھی ہیں ان کو جائز طریقوں سے حاصل کر کے ان سے لطف لینا اس کی کوئی ممانعت نہیں. ممانعت تو ناجائز خواہشات کی ہے یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنا. یہاں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آخرت کو دنیا پر مقدم سمجھو گے، سمجھنے کی بات ہے، اللہ سمجھا دے ہمیں، پریورٹی فکس کر کر بندہ خود اپنے لیے نا، آج ہم خود سوچ لیں، اگر آخرت کو ترجیح دی دنیا کے اوپر، دنیا کو ختم نہیں کیا گیا، ترجیح دی یعنی ان اعمال کے اندر لگے جن کا فائدہ آخرت میں بھی ہے یہاں بھی ہے، یہ سمجھا رہے ہیں کہ دونوں میں نفع پائے گا. دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا کے مزے ختم نہیں ہوں گے، دنیا چھنے گی نہیں. ترجیح اگر آخرت کو دو گے تو کیا ہوگا، دنیا بھی ملے گی، یہاں بھی نفع ملے گا اور آخرت میں نفع ملے گا. یہ اب تجربات کی بات بتا رہے ہیں، اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کے تجربات ہیں، نفس کے ساتھ کشمکش کر کے اس کو مغلوب کر چکے، شیطان کے ساتھ کشتی اس کو مغلوب کر چکے، فضاؤں کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا لیا. زندگی کے ان کے حالات بتاتے ہیں، جو عرض کر رہا ہوں کہ آج کل پیر کے لفظ سے ہمارے دلوں میں ایک دم ایک عجیب سا خیال آ جاتا ہے. اچھا اثر آج کے زمانے میں آ نہیں رہا، کبھی تھا، پیر کا لفظ بڑا قابل احترام تھا، آج کل نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم نظر آ رہی چیزیں ایسی، یعنی پیر تو اس کو کہا گیا ہے کہ جس کی زندگی زیادہ گزری، بوڑھے کو کہتے ہیں بھارت میں پیر، کہ اس کے تجربات زیادہ ہیں، مشاہدات زیادہ ہیں، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو. جیسے کسی استاد کے استاد سے ہم جو استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے سینئر ہے، اس کی زیادہ معلومات ہیں، اس کا زیادہ تجربہ ہے. تو یہاں پیر سے مراد تو یہ ہے کہ اس نے ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے، اس کو زیر کرتے ہوئے، اس کے گر سیکھے ہیں، فن سیکھا ہے، شیطان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا ہے، اس کو گرانے کا فن سیکھا ہے، فضاؤں کے اندر ماحول کے اندر ہر زمانے میں رہی ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ وہ بتا رہے ہیں جو اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، اپنی زندگی کا بھی اور آپ کے سامنے کتنوں کی زندگی ہوں گی، یعنی کتنے لوگ آپ کی خدمت میں آ کے انہوں نے استفادہ حاصل کیا، ان سب کے تجربات سامنے، جیسے آج معالج کہتے ہیں ڈاکٹر زیادہ پروفیسر پروفیسر کی طرف اخیر میں بیچتے ہیں. کیوں؟ کہ زیادہ سینئر ہے, زیادہ تجربات ہیں, اس کے ہاتھوں سے زیادہ تعداد میں مریضوں نے شفا پائی ہے, اللہ نے ذریعہ بنایا اس کو. ایسے زمن میں یاد آ گیا ایک دفعہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن رہے تھے, اب ہاؤس جب یہ ڈاکٹر بن ہی گئے, لیکن وہ بن گئے ایسے ہوتے کہ جب اس کے بعد جب وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں پھر کہاں پریکٹس کرتے ہیں, تو ہاؤس جاب کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے کہ کہاں کریں. تو ان کو جو پرانے ماہر تھے تجربہ دیا کہ ایسے ہسپتال میں کرو جس میں مریض مختلف انواع کے زیادہ آتے ہیں. وہ جنرل اسپتال کا تذکرہ ہوا کہ مشقت ہے وہاں پر, یعنی سہولتیں اتنی نہیں ہیں جیسے کسی پرائیویٹ اسپتال میں اور ملیں گی یہاں پر, لیکن یہاں پر مریض بہت کتنی تعداد میں آتے ہیں تجربہ ہو جائے گا. یعنی جس فن کو سیکھنا چاہتے ہو تو مشقت کے ساتھ وہاں رہو گے, سہولتوں کی عدم دستیابی کے بعد لیکن مریض ہر قسم کا وہاں پہنچا, تو فن سیکھ لو. تو یہ تجربے کی بات ہے نا, پرانوں نے بتایا کہ بھی ایک, تو جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو پھر بتایا جاتا کہ فائدہ کچھ بھی ہوگا. اس ان کے تجربات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ترجیح دے دو کس کو, آخرت کو. سمجھو اس کو کہ آخرت کو ترجیح دینے سے کیا ہوگا, جو دنیا کا بھی ہم چاہتے ہیں یہ بھی فائدہ ہے, وہ آخرت کا بھی ہے. اور اگر اس کا عکس کیا ہے دوسرا ہم سے, اور جب تو دنیا کو آخرت اور مقدم سمجھے گا دونوں میں خسارہ آتا ہے, نہ یہ آتا ہے کہ نہ وہ آئے گا. اب زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے, اور ہم بھی غور کر لیں اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھیں کہ جو صحیح معنوں میں دینی زندگی اختیار کر رہا ہے, دینی زندگی آپ کو ترجیح دینا نام اسی کا ہے, دینداری نام ہی اسی کا ہے کہ ترجیح کس کو دی جائے, آخرت کو. میرے ہر عمل سے کہ آخرت میں کیا بنے گا میرا, آج تو اللہ رحم فرمائے کیونکہ دل و دماغ پر قبضہ کسی نے کیا, دنیا نے ترجیح اسی کو دے رہے ہیں, آخرت کا تو تصور بھاگنے کے درجے میں, اس لیے انہمات کسی کے اندر لگا ہوا ہے, اس انہمات کے اندر نہ یہ ہاتھ آ کے دے رہی ہے وہ کیسے آئے, یہ بھی ہاتھ آ کے دے رہے, یعنی جیسے چاہ رہے ہیں وہ پوری ہو نہیں رہی, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی نہیں ایسا. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ترجیح دے دی آخرت کو, یعنی شریعت مطہرہ جس کی بنیاد پر اگر کام کیا ہے ترجیح دیتے ہوئے آخرت کو ہے, تو دونوں میں فائدہ نفع ہو, نفع ہی نفع ہے یہاں بھی وہاں بھی. یہ غلط بات ہے کہ دنیا چھن جائے گی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یا دنیا کے مزے نہیں ملیں گے, نہیں بہترین ملیں گے. بلکہ اگر غور کریں گے تو جتنے راحت کے اندر اور لطف کے اندر یہ اللہ والے ہیں دنیا دار نہیں. جو تمانیت اور جو دل کے اندر اطمینان جو ان کو ہے دنیا دار کو نہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ صاحبزادہ آخر تو دنیا پر مقدم سمجھ, دونوں میں نفع پائے گا, اور جب تو دنیا کو آخر پر مقدم سمجھے گا دونوں میں خسارہ. اللہ ہمیں بھی سمجھا دی. اب فرما رہے ہیں جب تو دنیا کو آخر پر مقدم سمجھے گا دونوں میں خسارہ اٹھائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں, یہ اس کی سزا ہوگی کہ جس کا تجھ کو حکم نہ تو اس پہ کیوں مشہور ہوا. اب یہ سزا میں ہے, یہ سزا مل رہی کہ جس کا تجھ کو حکم نہ تھا اس پہ کیوں مشہور ہوا. حکم تو کس کا ہے؟ شریعت پر چلو, جس کا پیدا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. شریعت کو ترجیح دو, آفت کو ترجیح دو, اور اس کا عکس کیا, اس کا حکم ہی نہیں ہے. اپنی مرضی سے اپنے زمان کے اندر جو ہے اور فضاؤں سے متاثر ہو کر اسی میں لگ گئے اور اس کو پسے پش ڈال دیا کہ یہاں کے کچھ مزے مل جائیں گے, یہاں کی کچھ راحت مل جائے گی, یہاں کا ایش مل جائے گا. نہیں ملے گا, سزا ملے گی. دیکھ لو آج مل رہی کہ پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, ایک کے بعد دوسری سر اٹھا رہی ہے. اخیر زمانے کے تعلق سے فرمایا گیا یہ اخیر کے قریب قریب ہی ہو رہے ہیں. مطلب اللہ ہمیں اس نشے سے نکال دے, جسے جوڑا تو جا رہا ہے, نہ سمجھے تو بھائی سنائیں گے. اخیر زمانے کتنے ایسی آئیں گے جیسے کہ وہ لڑی ہوتی ہے نا, اس میں سے دھاگا ٹوٹ جائے, تسبیح کا جائے, تسبیح کی مثال ہے, تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے پھر کیا ہوگا, دانے گریں گے نا ایک کے بعد دوسرا, کیسے تیزی سے گریں گے. اب بنانے کے سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ کس لیے سزا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس لیے یہ اس کی سزا ہوگی کہ جس کا کچھ حکم اس پہ کیوں مشغول ہوا. اور پھر فرماتے ہیں جب تو دنیا کے ساتھ مشغول نہ ہوگا تو حق تعالی اس پر اعانت فرما کر تیری مدد کرے گا اور تجھ کو دنیا لیتے وقت توفیق بخشے گا, اور جب تو اس میں سے کچھ لے گا اس میں برکت عطا فرمائے گا. دنیا کمانے سے منع تو نہیں کر رہے نا, روک تو نہیں رہے نا. اس بارے جب تو دنیا کے ساتھ مشغول نہیں ہوگا یعنی وہی کہ ترجیح نہیں دے گا, یعنی مشغولی سے مراد یہ ہے کہ ایسا انہماک ہے کہ پرواہ نہیں شریعت کی, نہ نماز کی فکر, نہ اللہ کے اطاعت کی فکر, نہ جائز نہ جائز کی پرواہ, بس ایسے ٹوٹ کے پڑ گئے. لیکن اگر مشغولی نہیں ہے یعنی ایسا انہماک نہیں ہے شریعت کے مطالعہ کی حدود کے اندر جائز سبب اختیار کر کے کاروبار ہے, ملازمت ہے, زراعت ہے, جو بھی کوئی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے لیکن اس کو ان حدود و قیود کے اندر لے کے چل رہا ہے اور مشغولی اتنی زیادہ نہیں رکھے جس سے شریعت کا کام ٹوٹے, اللہ سے غفلت ہو, تو اس پر کیا ہوگا؟ حق تعالیٰ اس پر اعانت فرمائے گا, اعانت فرما کر تیری مدد کرے گا. اب جب اللہ کی مدد ہوگی کام بنے گا نہیں بنے گا, اور تجھ کو دنیا لیتے وقت توفیق بخشے گا اور جب تو اس میں کچھ لے گا اس میں برکت نہ ہوگا. تو یہ ہے بات, اور کام سارے برکت سے بنے گی. اور آج کل کیا ہے؟ بے برکت ہی. ہم تو دن رات سنتے ہیں کہ جی آتا تو بہت ہے لیکن جاتا تو صحیح سنتا کیسے, ڈرین ہو جاتا. دن رات کہ کاروبار بڑا وسیع ہے اور خوب آ رہا ہے مال, وہ یوں نکل جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. یہ ہے بلکہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا اپنا واقعہ کہ اسپیشلسٹ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, خاص کر تقریباً کوئی 13-14 سال پہلے کی جائے, کہ میرا چپڑاسی جو ہے اس کی 2500 تنخواہ اور 6 اس کے بچے, ایک ماشاء اللہ یعنی شریعت پر چلنے والا داڑھی بھی ہے. تو میں نے اس کو ایسے پوچھا ڈھائی ہزار میں ذرا گزارا ہو جاتا ہے چھ بچوں کا، کہتے اللہ کا شکر ہے بڑے اطمینان سے اس نے کہا. تو خود وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر میں دیکھا تو میں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ چھ بچے اور ڈھائی ہزار میں بڑا مطمئن ہے گزارا ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھاک. وہ میرے دو بچے اور 25,000 کی میری آمدن تو میری پریشانی ختم نہیں ہوتی. منٹے پہ میں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جاب کے بعد میرا اپنا کلینک بھی ہے اور کنسلٹنسی بھی ہے، کبھی کسی استاد ہے کبھی کسی کبھی کی، تو ایوریج میری جو ہے 25,000 ہے، لیکن 25,000 میں بھی میرا اور ڈھائی نہیں کہہ رہا. تو میں نے ان سے عرض کیا اب خود بتا لیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے بڑی خوشی اور اطمینان کا اظہار کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے برکت. یہ قناعت کی دولت ہے جو اللہ نے اس کو دی، یہ ہے اصل غذا جو سینے کے اندر ہوتا ہے کہ جو اس کو ملا اس پر دل آنے ہے، حوث نہیں ہے، حرص نہیں ہے، اور برکت ہے. وہ کہہ رہے گزارا ہو رہا ہے. یہاں اسی کو سمجھا رہے ہیں، یعنی اگر شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے اندر اتنی زیادہ مشغولی نہیں کہ آخرت کی پرواہ ہی نہیں، جائز ناجائز کی تمیز ہی نہیں، بلکہ اگر اس طریقے سے اپنے کاروبار کو، اپنی ملازمت کو، اپنا جو بھی ہے شغل جو ہے زراعت جو بھی ہے اس قدور کے اندر کر رہا ہے، ایسا انہماک نہیں ہے جس سے شریعت کے خلاف چل رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ اس پر اعانت فرما کر تیری مدد کرے گا اور تجھ کو دنیا لیتے وقت توفیق بخشے گا، اور جب تو اس میں سے کچھ لے گا تو اللہ برکت عطا فرمائے گا. طریقہ بتا دیا، یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کام بنے، یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہمارے کام بنے، تو کام تو اس طرح بنے. ہم اس کے اب چل کے ہم دوسروں کو دیکھ کر جو اللہ کے نافرمان اور اللہ کے باقی جو ہے جو شریعت کے خلاف طریقوں میں لگ کے اور خوب نظر آ رہا ہے، ان پر نظر آ رہا ہے، ہم ان کے پیچھے لگ کے اپنے دین کو بھی برباد کر کے اور شریعت کو بھی توڑ کر چاہ رہے ہیں، بل کچھ بھی نہیں رہا. بننے کا طریقہ جی، کہ اللہ توفیق بھی بخشے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا، ماشاءاللہ مومن شخص دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت بھی. یہ سارے اشکالات کی صفائی کر دی کہ دین پر چلو گے دنیا، مومن شخص جو ہے یعنی ایمان والا جو ہے وہ دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت بھی، جو شروع میں پہلے کماتے ہیں. مقدم سمجھے گا آخرت کو، ترجیح دے گا آخرت کو دنیا کے اوپر، دونوں میں نفع پائے گا، یعنی دنیا بھی کماتا ہے لیکن جائز طریقے سے کماتا ہے، شریعت کی حدود میں رہ کے کماتا ہے، اندھا دھند نہیں پڑتا اس پر، خلاف شرع چیزوں کو نہیں اختیار کرتا، یعنی شریعت کی حدود کے اندر پوچھ پوچھ کر شریعت سے جائز ناجائز ناجائز نہیں کر. لوگ کمارے کماتے رہے، میں نہیں کماؤں گا، میں تو اس میں لوں. مومن شخص دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت بھی، ظاہر جب اس نے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کیا تو آخرت بھی، حلال طریقے سے کھایا تو آخرت بھی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کیا تو یہاں بھی لطف مل گیا تو آخرت بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے ایک ارشاد یاد آ گیا, فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ ڈالنے پر صدقے کا ثواب. بیوی سے صحبت کرنے پر صدقے کا ثواب. صحابہ نے حیرت سے تعجب سے پوچھا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ کریں ہم اپنے نفس کی خواہش پوری, اس پر بھی اجر. جیسے عام ذہنوں میں آتا ہے نا, جس کو ہم خالص سمجھتے ہیں دنیا, یہ فرمایا اگر نطفے کو حرام جگہ رکھو تو اس پر پکڑ ہے یا نہیں, سزا ہے یا نہیں, حلال جگہ رکھو تو سوال. اب دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی, ہے یا نہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ مومن شخص دنیا بھی کماتا ہے آخر بھی, مگر دنیا صرف اسی کا جتنے کی اس کو حاجت ہے, یہ ہے فرق. مومن شخص دنیا بھی کماتا ہے آخر بھی, مگر دنیا صرف اسی قدر جتنے کی اس کو حاجت ہے. اس کو اتنی مقدار پانی بنا دے جتنا سوار کا پوشا. حالت سفر میں آدمی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھتا ہے, مجھے جتنا سفر اتنی ضروریات, یہی ہوتا ہے مجھے. بس سے سفر کرنا ہے, ٹرین سے سفر کرنا ہے, ہوائی جہاز سفر کرنا ہے, اپنے آپ اتنا رکھتا ہے, جتنی ضرورت اتنا سامان رکھ لیجیے. اللہ یقین سی فرما دے, اس لیے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رو جیسے راہ چلتا مسافر. جتنی ضرورت ہے اس میں. اب ایک علیحدہ بات ہے کہ آج ہم نے ضروریات اپنی مرضی کی بنا لی, ہر چیز کو ضروری بنا لیا. اگر آپ غور کریں گے تو ضروریات اتنی پریشان کن نہیں ہیں, خواہشات پریشان کن ہیں. خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا. ضروری کیا ہے؟ جس کے نہ ہونے سے واقعی ضرر ہو. ضروری کیا ہے؟ جس کے نہ ہونے سے واقعی ضرر ہو, تو وہ بڑی محدود ہے. بڑی اللہ سمجھا دیجیے بات سے. تو یہاں جو فرما رہے ہیں کہ وہ, اب دیکھیے ہزار سال پہلے کی بات ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, جو اپنے متعلقین کو, اپنے صاحبزادے سے مراد اپنے مرید کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, یہ ان کا تصفیہ کیا جا رہا ہے, یہ ان کے نفوس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے, یہ تصوف کی حقیقت بیان ہو رہی ہے, ان کو صوفی بنایا جا رہا ہے. آج صوفی کا نام بھی جو ہے نا سنتے ہیں, کیونکہ ہم نے خود صوفی قرار دے دیا, چھوٹی چھوٹی داڑھی صوفی صاحب, صوفی صاحب ہیں, پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں صوفی ایسے ہوتے ہیں, یہ ہیں صوفی. بعضوں کے نزدیک تو صوفی کا لفظ گھر ہی بن گیا, چڑھتے ہیں کیوں, تجربات تلخ ہیں, خود ہم نے قرار دے دیا اور ہر زمانے میں ایسا رہا ہے, حق اور باطل ساتھ ساتھ چلے ہیں, اہل حق نے اس تصوف کو نکھار کے پیش کیے, جب اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, اس لیے آپ بھی اس کی تشریح کر رہے ہیں نا, حقیقت بیان کر رہے ہیں, حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ صوفی یہ ہے, تصوف یہ ہے, تزکیہ یہ ہے, تزکیہ یہ ہے, صفائی یہ. ایک موقع پر فرماتے ہیں اسی میں کہیں آگے یا پیچھے آئے گا جس میں فرمایا کہ صوف پہننے سے صوفی نہیں بن جائے گا. ایک زمانہ تھا صوفیا نے, اس زمانے بعضوں نے اون کا صوف, اون کو کہتے ہیں نا اونچے لباس پہنا. اب اس پر جو ہے یعنی ایک شکل بنائی, اس صوف کو پہننے کوئی صوفی سمجھ لگ پڑے کہ جس نے صوفی صوف پہن لیا اور صوفی بن گیا. حضرت یہ فرماتے ہیں موقع پر کہ صوف پہنے صوفی نہیں بنے گا, دل کی صفائی سے صوفی بنے گا. صوفیہ کی حیات بنا لی, ان کا لباس بنا لیا, ان کی شکل کر لی, اس سے صوفی نہیں بنے گا. صوفی کب بنے گا؟ دل کی. اور صفائی یہ ہے, یہ صفائی کی ہوگی, کس ہو جائے گا صفائی یہ. دنیا سے نکال نہیں رہے, دنیا کے کاموں سے جائز تو نہیں جائز, وہ بتا رہے ہیں. اور خود آپ کا بھی اپنی عملی زندگی سامنے موجود ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, چند ایک ملیں گے جو کسی جذبے کے غلبے سے دنیا سے ایک طرف کنارہ کچھ ہوگی, چند ایک ملیں گے. اکثر اللہ والے ایسے ملیں گے جنہوں نے کاروبار بھی کیے, زراعت کی, تجارت کی, یعنی ان کا دنیاوی مشغولی کے اندر ہی انہوں نے عملی طور پر شریعت کے مطابق ان سارے امور کو کر کے ثابت کر دیا کہ چھوڑنا نہیں ہے. اسی کے اندر رہتے اپنے دل کی صفائی کے ساتھ اللہ سے ایسا تعلق قائم کرنا ہے کہ شریعت کے خلاف نہ چلے. اسی لیے اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن شخص دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت بھی, مگر دنیا صرف اسی قدر جتنے کی اس کو حاجت ہے, اس کو اتنی مقدار آنے بنا دیتی ہے جتنا سوار کا توشہ. وہ زیادہ مقدار میں دنیا حاصل نہیں کرتا, اور نادان کا سارا احتمام دنیا ہی دنیا. اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ نادان, نادانی کے اندر. جو سمجھدار ہے وہ ایسا نہیں کرتا, دنیا کماتا ہے ضرورت کے درجے کے اندر, یعنی ایسے اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ شریعت کی پرواہ نہیں. جیسے آج ہم کہتے ہیں اچھا فرصت نہیں, فرصت کہاں سے ملے گی؟ یہ ذکر کی فرصت نہیں, قرآن کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. یعنی ہمارا دنیا میں انہماک اس قدر زیادہ ہو چکے, آج مصروفیت کا, مشغولیت کا ایک عذاب مسلط ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ جس سے دل کو تسکین ملے گی قرآن کے پڑھنے سے, ذکر کے کرنے سے, لے سکو اس کے لیے وقت ہی نہیں. جن پریشانیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پریشانیاں یہ اعراض سے ہے, وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ کی یاد سے اعراض کرو گے معیشت تنگ ہو جائے گی, پریشانیاں بڑھتی جائیں. ان پریشانیوں کا علاج جب بتایا جاتا ہے کہ بھی یہ کر لو, آج ٹائم ہی نہیں, فرصت ہی نہیں. جیسے اب تہجد کا وقت جو ہے اس کا تو تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تہجد کے وقت تہجد پڑھنے کی لذت سے ناآشنائی ہو چکی, تہجد تو بڑی دور کی بات ہو گئی, فجر بھی ختم ہو گئی. اب تو رونا اسی بات کا کہ دیکھو مست مست گالی فجر میں کیا حال ہوتا ہے. کتنے لوگ جو کہتے ہیں چار نمازیں پکی فجر, آنکھ نہیں کھلتی, آنکھ نہیں کھلتی. کیوں؟ بے مقصد جاگ جاگ عادت بن گئی, بے مقصد رات کو. اب کیا کہتے ہیں جی, یہ کوشش کرتے ہیں نیند آتی نہیں ہے, سائیکل تو خود بنا لیا جاگنے کا. جس کو تہجد کی لذت سے آشنائی ہو گئی وہ رات دیر تک نہیں جاتا, جلدی سونے کی کرتا ہے. انہیں کا واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے آپ کو پیشکش کی اپنی بادشاہ میں سے ایک جاگیر دینے کی, جس کا نام نیمروز تھا, کہ آپ کی خانقاہ کے لیے میں آپ کو یہ دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کا سارا کام چلتا رہے گا. محبت عقیدت میں اللہ والوں کی محبوبیت اللہ ڈالتے ہیں دلوں کے اندر, تو محبت میں عقیدت میں اس نے اپنا ملک میں سے ایک حصہ, ایک ٹکڑا نیمروز ہے, اس کا نام بھی نیمروز, کہ یہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خانقاہ کے لیے. آپ نے کیا جواب دیا؟ فارسی میں ہے اس کا, جس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں, کہ جب سے مجھے نیم شب کی آدھی رات کو اللہ کے آگے جھکنے کی اور عبادت کی بادشاہی ملی ہے, وہ بادشاہی ملی ہے مجھے نیم شب کی. آج تیرے ملک کے نیم روز کو میں ایک جو کے بدل میں خریدنا نہیں چاہتا. مجھے تو اللہ نے وہ دیے, اب ہمیں کیسے سے عادت. کوئی کہے کہ یہ اتنا بڑا آپ کو یہ ایک مربع یہ زمین دو, تو ہمارے اندر تو اس کی لذت ہے. ان کو جو لذت تو نیم شب میں ملی ہے, تو فرما رہے کہ یہ بادشاہ مجھے ملی ہے تیرا ملک کے نیم رو تو ایک جو کے بدل میں, تو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے اس کو. یہ اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی آشنائی عطا فرما دے. تو اسی کی طرف فرما رہے ہیں کہ نادان کا سارا اہتمام دنیا دنیا, نادان کہا یہ نادانی میں لگے, یعنی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں قیمتی اور اللہ نے کس کو قیمتی سمجھ رہے ہیں. مجھے بچپن میں یاد آیا ہمارے آرے بازار میں ایک پگلا تھا, ہر جگہ تو ہوتا ہے نا پگلا, سمجھتے ہیں نا بےچارے کا. ایک کمرہ تھا اس کے پاس, ان کی فیملی نے دے رکھا تھا, وہ بچارا پھٹتے رہتا تھا, تو پھٹتا تھا جہاں دیکھا کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا, جہاں دیکھا کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا, ایسی وہ یہی اس کا کام تھا, بات چیت نہیں کرتا تھا. ہوتے ہیں مسلم بات ہوتا جو مارتے ہیں یا لڑتے پھٹتے ہیں یا گالی گلوئی کرتے ہیں, وہ بھی تھے, لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں نا یہ خاموش بس ایسے پھٹتے رہتا ہوں, پھٹتے رہتا ہوں. گھروں نے کھانا دے دیا, کھا لیا, تو ایک کمرے میں رہتا تھا بس, گھروں نے کمرہ دے رکھا تھا ادھر جو حکیم شفیق کے سامنے جو ادھر کا ہے اسی طرف کا ہوتا ہے, تو ایک دن مر گیا. وقت آ گیا اس کا, مرنے کے بعد جب اس کے کمرے کو دیکھا تو کمرہ سارا کوڑے کچرے سے کاغذوں کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا, ایک بھی چیز اس نے کام کی, وہ اس کو کیا سمجھتا رہا, قیمتی سمجھتا رہا, لالا کے رکھتا رہا, اٹھا اٹھا کے رکھتا رہا. کسی نے تو جب دیکھو کو اس کا دماغی تھا تو اس لیے اس کو کل کھانا دے دیا, کھایا رشتے دار اوپر نیچے رہ رہے تھے سارے, کبھی کسی نے کمر میں صفائی کی نظر نہیں کی ہوگی, تو ڈھیر لگ گیا باہر جب نکالا گیا. نادان تھا نا, نادانی کے اندر بالکل ایسی حالت. ان اللہ والوں کو فرما رہے ہیں کہ نادان کا سارا احترام دنیا ہی دنیا ہے, یہی کے منصب حاصل کرنا، یہی میں عزت حاصل کرنا، یہی میں سماتے نادان کا سارا اہتمام دنیا دنیا ہے اور عارف کا سارا اہتمام آخرت ہے. عارف کون؟ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی. تو اس کا پھر سارا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا جو ہے وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی صفات کمالات کو پہچان لیا. اس پر پھر دنیا کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی اور آپ کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی. اب تو دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اعلیٰ اور ادنا. اور اعلیٰ ادنا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا یعنی اتنی قلیل ہے اس کے مقابلے کے اندر، اور اتنی مختصر ہے اس کے مقابلے میں، اس کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ان کے دل. یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نا ضرورت ہی نہیں، جو ضرورت ہے وہ تو ہوا کے پہلے نا، کہ جو ضرورت ہے اس کو لیتے ہیں، اس کو قیام کرتے ہیں کہ یہاں رہ رہا ہے. اب اللہ نے صاف یہ چیزیں لگائی ہیں تو اس کو تو حاصل کرنا اس درجے پر. اور یہ کھل کے سامنے آ گئی آخرت کی حقیقت، بلکہ جھلکیاں آ جاتی. جیسے ایک واقعہ ہے پرانے زمانے کا، سفر سے واپسی ہوئی. اس زمانے کے سفر بھی آج کی طرح نہیں ہوتے تھے، پیدل یا گھوڑوں پر تو لمبے سفر ہوتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے. تو مہینوں کے سفر کے بعد واپسی ہوئی، نوجوان گھر آئے اور نوجوان بیوی. تو بیوی کو رات کو کہا کہ اچھا میں ذرا دو رکعت پڑھ لوں، اور دو رکعت کی نیت مانگ لی. رات ساری گزر گئی، وہ بیٹھی انتظار میں اور یہ رات ساری صبح ہو گئی. جلدی سے سلام پھیرا ہے اور مسجد کی طرف بھاگے، کس کے لیے؟ فجر کی. بیوی نے ہاتھ پکڑ کہ مجھے کہا کہ دو رکعت پڑھنے دے اور تو نے جو ہے نا ساری رات ہی گزار دی. قسم کھا کے اسے کہا، قسم کھا کے کہا کہ یقین کر، قسم اسی لیے تحقیق کے دل ہے کہ میں نے جیسے نیت باندھی تو جنت کا باغ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. مجھے پتہ ہی تو میرے پاس بیٹھی رات ساری گزر گئی، اس کے نظارے میں گزر گئی. اب کچھ یاد آئے گا؟ جلکی آ گئی نا، یہ جلکی آئی نا خواب. اللہ نے اس کے اندر خواب نہیں دی تو نماز کے اندر ہی، تو اس جھلکی کے اندر جو محبیت ہوئی تو وہ دنیا کی لذت کے دھیان جائے گا. جیسے ایک اور واقعہ بھی میں عرض کرتا ہوں، فضائل ذکر کے اندر ہے اس کا، کہ کسی نے کسی کے ساتھ، کسی نے کھانے کو بلایا تھا رات کی دعوت کی تھی تو نہیں آئے، دوسرے دن آئے اور آ کے کہا کہ اگر وعدہ نہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا کیا پیش آیا ہوگا. کہ چونکہ وعدہ تو اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ کل مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی، تو میں نے کہا عشاء پڑھ کے چلتا ہوں. اور عشاء کی نماز کے بعد میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ زندگی کا پتہ نہیں، بھی سب بھی پڑھ لوں. بات بڑی عجیب سی لگے گی جی، کہ کھٹکا ہوا زندگی کا پتہ نہیں بتر بھی پڑھ ہی لوں. ہم تو عشاء میں بتر پڑھتے ہی ہیں، کیوں جی؟ ہم تو عشاء کے بعد کیا پڑھتے نماز میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کھٹکا ہوا بتر بھی پڑھ ہی لوں. یعنی اتنا فرق آ گیا آج ہمارا اس زمانے کا. تہجد کا عام معمول تھا, تہجد کا عام شوق تھا, تہجد کا عام رواج تھا مسلمانوں میں, یہ اس سے پتہ چل رہا ہے, یہ اشارہ مل رہا ہے. اور وتر پڑ جاتے ہیں تہجد میں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تہجد میں وتر پڑنے کا تھا. اب تو اس لیے ترغیب نہیں دی جاتی کہ آنکھ نہیں کھلے گی, تہجد جائے گا تو وتر بھی جائیں گے, جو تو خدشہ ہوا. یعنی عام معمول تو تہجد میں پڑھنے ہی کا تھا, اس دن کھٹکا ہو گیا کہ زندگی کا پتہ نہیں, تو میرے اس میں واجب نہ رہ جائے پڑھے نہیں. ایک زمانہ گزرا اس لیے اس کا اظہار کرنا پڑا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے وتر کی نیت باندھی اور جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا اور رات ساری اس کے نظارے میں گزر گئی. اب دعوت کا جو کھانا ہوتا ہے اہتمام زیادہ ہی ہوتا ہے نا اس میں, کیوں جی؟ لیکن جو جنت کا کھانا, جنت کی نعمت ہے, جائے گا التفات نظر تھی. تو دنیا میں جھلکیں بھی آتی ہیں. تو عارف جو ہے جس کو فرما رہے ہیں نا یہاں پر نا, عارف کا سارا اہتمام کیا ہے؟ آخرت ہے, اس لیے کہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی, اس کی دل کی آنکھیں کھل گئیں, اس کو جھلکیاں مل گئیں, اس لیے دنیا بھی کماتا ہے. یہ پھر آگے جیسے فرمانے یہاں پر جائیں گے کہ مومن جو ہے دنیا بھی کماتا ہے اور آخرت بھی, مگر دنیا کسی کے جتنے کی اس کو حاجت ہے اور اتنی مقدار اس کو آگے بنا دیتی جتنا سوال کا کوشش, وہ زیادہ مقدار میں دنیا حاصل نہیں کرتا. اور نادان کا سارا اہتمام دنیا ہی دنیا ہے اور عارف کا سارا اہتمام آخرت ہی آخرت ہے. بات تو انشاءاللہ آگے بھی چلے گی. اللہ سے بھائی اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت کی تھوڑی ہی کوئی جھلک دے, عشق کے لیے یہ ساری محنت, عشق کے لیے یہ اس لیے بیٹھتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر بھی وہ بیداری آ جائے, ہمارے دل کا وہ احساس بیدار ہو جائے. اس کی بھی آنکھیں کھل جائے. اللہ تعام البسار تعام القلوب اللہ کے کس سرور, اللہ فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل ادھے ہوتے ہیں, سینوں کے اندر ہی ادھے ہوئے پڑے ہیں, اس لیے نہیں پھنسے ہوئے سارے. اسے ترجیح اسی کو دینی, یہاں ترجیح کہتے ہیں اس کو دینی ہے, ترجیح نہ کہا یہ نہیں کہا نہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دل کے شعور کو بیدار فرما دے, اللہ ہمیں بھی اس لذت سے آشنائی عطا فرما دے. تو دل کے اندر کے شعور کے بیداری کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کے بھی مشق کرتے ہیں ذکر کی. حقیقت یہی ہے, اللہ والوں سے لینے کی چیز یہی ہے. تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, اللہ والوں سے لوگ تعلق اس لیے جوڑتے تھے, ان سے وظیفہ اس لیے مانگتے تھے, ان سے ذکر اس لیے مانگتے تھے کہ دل منور ہو, دل کے اندر روحانی قوت ابھرے, دل کا شعور بیدار ہو, دل میں روحانی قوت مضبوط ہو جو اللہ کے اور قریب کر دے, یعنی اس کی رضا کے اور قریب کر دے, اس کی خوشنودی کے اور قریب کر دے, یعنی اللہ کی رضا کے ان اعمال کو کرنے کی ایسی ہمت دے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی قوت مل جائے, ان کو چھوڑنے والے بن جائیں. تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, جس کا مستقل حکم بھی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کریں, اپنے دل کے اندر سے عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر, ان چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, اور غافلین میں صدا ہو. یعنی یہ جو ہم اندر میں استعداد حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں, نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے ہمت چاہتے ہیں, شیطان سے مقابلے کے لیے ہمت چاہتے ہیں، اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانا چاہتے ہیں، اس قوت کے حصول کے لیے ایک طریقہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، اللہ ہی فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے، تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرماویں گے، اللہ کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل کو نورانی غذا، روحانی غذا ملے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، دل میں قوت ہمت آئے گی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرما رہے ہیں رب کو اس کے اس کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، تبتل کے ساتھ یعنی علیحدگی میں، تنہائی کے اندر جہاں. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، رب کا اسم جو نام جو ہے یہ بڑا متبرک ہے، تو اس کے تبرک کو لینا ہے تو دل میں اس کو رچا لو بسا لو. تبرک کیا ہوگا کہ دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے. یہ جو کشتی ہو رہی نا، کشتی ہوگی پھر سستی نہیں ہوگی، پھر چستی ہوگی، پھر بے ہمت نہیں ہوگی، پھر ہمت ہوگی، اطاعت کی ہمت ہوگی، نافرمانی سے بچنے کی ہمت ہوگی، کھل کے سامنے آئے گی حقیقت، پھر دنیا پر ترجیح نہیں ہوگی، پھر ترجیح آخرت کی ہوگی، پھر دنیا کی لذت کو جائز طریقے سے حاصل کرنا آسان ہوگا اور مزہ بھی آئے گا اور برکت بھی ملے گی. دنیا چھٹے گی نہیں، دنیا کی جائز لذت اچھے طریقے سے ملے گی، برکت کے ساتھ ملے گی، دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملے گی. اگر آئیں گے بھی تو دل کے اندر ایک ڈھارس ہوگی، دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا، اللہ پاک اس کے دل کے اندر جائے اس کو ایک ایسی تسکین عطا فرمائیں گے کہ تکلیف اس کو پریشان نہیں کرے. تو یہ ذکر کی مشق ہے تصور کے ساتھ، کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوشنما حروف جس کو جو اچھا لگے، اور تصور سے دل کے اندر تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اس لیے ہے اور اتنی کرنی ہے، اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ حصے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی نافرمانی سے روک دے، اس کی اطاعت پر ہمیں ڈال دے. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگیں جس سے مقصود ہے دل میں شفافت اور دل میں پاکیزگی، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں، تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اللہ. مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين اپنی اپنی جائز دلی حاجتیں تیری دل میں اللہ سے مانگنی چاہیے اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين